بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي سراج النير الكوكب الدحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين أرد حفظ رقوقهم من يوم غداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات بجي محمد وعلى کروں خواہش کرتا ہوں کہ تمام شہداء اسلام کے لیے تمام مومنین مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں وہ مومنین اور وہ مومنات کے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ سفر عزا میں شامل تھے اور اس مرتبہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں ان سب کی ارواح طیبہ کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ صلوات پڑھ دیجیے خاندان سیدہ میں. پچھلے سال بھی اسی مقام پر آپ برادران اور بزرگان کی زیارت کا شرف حاصل رہا اور برابر 10 دن آپ کی خدمت میں اپنی ناقص گزارشات کو بیان کرنے کی توفیق حاصل ہوئی. لیکن جب آخری مجلس تھی یہاں کی مجلس شام غریبہ تو کچھ ایسی صورتحال درپیش تھی اور ایسے حالات تھے ہمارے قریب میں کہ مجلس سے کچھ پہلے ہی جب صورتحال کا علم ہوا اور اضطرابی کیفیت میں میں زیادہ دیر تک آپ کی خدمت میں مصائب بیان نہیں کر سکا اور چند منٹ میں جو سامعین حضرات موجود تھے اکتفا کیا. چونکہ متوجہ ہو چکے تھے کہ اب کیا صورتحال درپیش ہے اور کس سمت لے کے جانا چاہ رہے ہیں. جو ہوا برابر اطلاع میں رہے. عاشور کے روز جو سازش کی گئی اور جو کوشش کی گئی اور جو حربے استعمال کیے گئے ایک عجیب و غریب انداز میں صورتحال کو دیئے. ان محافل کو ان مجالس کو ان عزاداریوں کو بے رونق کرنے کے لیے تاکہ ان کی رونقیں ماند پڑ جائیں. یہ عزاداری اور یہ مجلسیں ختم ہو جائیں اور برابر اس عمل کے بعد پھر کئی دن تک مجھے زیادہ عادت نہیں ہے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھنے کی, لیکن ایک ایسی کیفیت تھی اضطرابی اور ایسی صورتحال بنائی جا رہی تھی کہ خود میں بھی برابر کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور جو بیان کیا جاتا رہا وہ سننے کا موقع ملا, اسے اندازہ ہوا کہ دشمن کے دل میں کیا ہے, وہ کیا چاہتا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, اس کے اہداف کیا ہیں. یہی کہ بس آہستہ آہستہ ان عزاداریوں کو, ان مجالس کو, ان سارے سلسلوں کو ختم کر دیا جائے, ان کی رونقوں کو کم کر دیا جائے. لیکن ایک سال گزرنے کے بعد اسی مقام پر اسی تعداد میں آپ حضرات کی زیارت کر کے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دشمن کبھی بھی اس طرح کے ہیلوں میں, اس طرح کی سازشوں میں اور اس طرح کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک بڑی تعداد میں مومنین موجود ہیں. اسلامی اعتبار سے آج سال کا پہلا دن ہے, آج یکم محرم الحرام ہے. سال کے باقی دنوں کی نسبت اس دن ہر انسان کی, ہر مومن کی, ہر سلیم الفطرت انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے. زندگیوں میں ایک تغیر برپا ہو جاتا ہے, دل منقلب ہو جاتے ہیں, دل محزون ہو جاتے ہیں, طبیعتیں رنجور ہو جاتی ہیں, آنکھوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس چھلکنے کے لیے بیتاب ہیں, کہ کوئی دو لفظ کہے, دو جملے کہے, کچھ بہانہ مل جائے. یہ دل محزون کیوں ہے, یہ قلب رنجور کیوں ہے, یہ کیفیتیں متغیر کیوں ہیں؟ آج سے ایک دن پہلے چلے جائیے, کیا اس مقام پر اتنے ہی افراد تشریف فرما تھے؟ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے, لیکن اپنے بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے یکم محرم کو یہ ایک پیغام عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کیا کل بھی اس جگہ پر اتنے ہی افراد تھے؟ نہ, نہیں تھے, اس سے پہلے نہیں تھے. یہ کیا ہوا کہ جیسے محرم کا چاند افق عالم پر نمودار ہوا, ہر طرف کیفیت, لوگ گھروں سے نکل کر عزاخانوں کی طرف چلنا شروع ہو گئے. خواتین ہیں, انہیں کھانے پکانے کا ہوش نہیں ہے, مجلس کا وقت ہے, کوشش ایک مجلس میں پہنچ جائیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا ہوا ہے, وہ بوڑھے نکلتے ہیں عام طور پر, وہ مار ہیں, ان کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے. وہ افراد کے جو مسندوں اور کرسیوں پر بیٹھنے کے عادی ہیں, نیچے بیٹھنا ان کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن عجیب ہے, جیسی محرم شروع ہوتا ہے, ہر خاص و عام, پیر و جوان, مرد و خواتین, سب کے سب صفِ عزا پر جمع ہو جاتے ہیں. دل کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے احساسات, جذبات اور عواطف سے بالاتر ہو کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ جیسی محرم شروع ہوتا ہے, ہر سلیم الفطرت, ہر پاک دل انسان, ہر مومن کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے, اس کی مصروفی بدل جاتی ہے. ہوا ہے کیا ہے جس کی یاد دل رزوم ہے؟ کیا ہے یہ کربلا؟ یہ کربلا حادثہ ہے, یہ کربلا واقعہ ہے, یہ کربلا قصہ ہے جسے سن کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں, یا یہ کربلا کہانی ہے یا داستان ہے؟ یہ کربلا کیا ہے کہ جیسے ہی اس صوب دن شروع ہونے لگتے ہیں بدل کے رہ جاتا ہے؟ کیا ہوا؟ جنگ تھی؟ حادثہ تھا؟ اس دنیا میں بڑی بڑی جنگ, اگر کربلا اسلام کی جنگ ہے تو عصر ختمی مرتبات میں کفر اور اسلام کے درمیان 84 جنگیں لڑی گئیں. شاید بہت سارے ایسے افراد ہوں گے کہ جنہیں ان جنگوں کے نام بھی یاد نہ ہو. وہ جنگیں جو زیادہ مشہور ہیں, زیادہ معروف ہیں, جنگ بدر ہے, جنگ احد ہے, خیبر ہے, خندق ہے, شاید بہت کم افراد کو پتا ہو, چند ایک افراد کو, محدود افراد کو, کہ یہ جنگیں کب رونما ہوئیں, کب واقع ہوئیں, ورنہ سنوں سال بھی یاد نہیں ہے. کیا کسی نے جنگ خیبر کو, جنگ خندق کو, جنگ بدر کو, ان جنگوں کو, ان دنوں کو منایا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ کربلا آج بھی اسی زور و شور سے اور پہلے سے کہیں بڑھ کر اہتمام کے ساتھ منائی جاتی ہے, اس کی یاد منائی جاتی ہے؟ یہ کربلا کیا ہے جو صدیوں کا سفر عبور کر کے, پہاڑوں اور دریاؤں کو عبور کر کے, دنیا کے ہر ہر خطے پر آج صرف آپ اس مقام پر تشریف فرمانی ہے, اس بزم عزا میں شاید ہی دنیا کا کوئی گوشہ ہو, دنیا کا کوئی حصہ ہو, دنیا کا کوئی کونا ہو, جہاں پر محفل عزا, مجلس عزا برپا نہ ہو. اگر کربلا ایک واقعہ ہے تو اس کائنات میں بڑے بڑے واقعات وقوع پذیر ہوئے, بڑے بڑے حوادث ظہور پذیر ہوئے, آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اگر ہے تو تاریخ کے صفحات پر ایک پھیکا سا اور معمولی سا تذکرہ ہے, اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. بڑی بڑی جنگیں ہیں جو لڑی گئیں اور ختم ہو گئیں, انسانوں کے حافظوں سے محو ہو گئیں. یہ انسانی حافظے کی خصوصیت ہے کہ بڑے سے بڑا واقعہ پیش آ جائے, بڑے سے بڑا حادثہ رونما ہو جائے, جیسے جیسے دن گزرتے ہیں وہ واقعہ اور حادثہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر ختم ہو جاتا ہے. زمانے کے مقبرے کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بڑے سے بڑے حادثے کو اپنے اندر ہڈیوں کا برادہ بنا دیتا ہے اور بشریت کے حافظوں سے معاف کر دیتا ہے. تو پھر یہ کربلا کیا ہے, یہ کیسا واقعہ ہے, یہ کیسا حادثہ ہے جو آج اتنا صدیوں کا سفر عبور کر کے ہر صاحب احساس کے دل میں یہ کربلا زندہ ہے؟ آخر وہ کون سے اسباب ہیں؟ آئیے بڑھتے ہیں کربلا کی طرف اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں, وہ کون سے ایسے علل و اسباب ہیں, وہ کون سی وجوہات ہیں جنہوں نے کربلا کو ابدی بنا دیا, جنہوں نے کربلا کو سرمدی بنا دیا, جنہوں نے کربلا کو آفاقی بنا دیا, جنہوں نے کربلا کو لافانی بنا دیا کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی قیامت تک کربلا حافظہ بشریت سے محو نہیں ہو سکتی. وہ کون سے عوامل ہیں؟ یہ کربلا کیا ہے؟ بہت کچھ لکھا گیا اس موضوع پر. کربلا سے متعلق جو لکھا گیا وہ بہت زیادہ ہے دنیا کی مختلف زبانوں میں, لیکن جب میں نے خود مطالعہ کرنا شروع کیا مکتب کربلا سے متعلق, ایک ایسی کتاب کہ جو اس موضوع پر منفرد ترین اور جامع ترین کتاب ہے, اس سے بہتر کتاب میری نگاہ سے نہیں گزری, وہ علامہ تقی جعفری کی شعر آفاق کتاب ہے, حسین ابن علی شہید فرہنگ پیشرو بشریت. اور اس کتاب کا بڑا حصہ اسی مکتب کربلا کے اسرار اور رموز کو بیان کیا گیا. کہ کربلا کیا ہے, پہلے میں ایک جملے میں تعارف پیش کر دوں کہ یہ علامہ تقی جعفری کون ہے اور کیا شخصیت ہیں. ابھی کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا, رہبر معظم نے علامہ تقی جعفری کو اس عصر کا بو علی سینہ قرار دیا. شیخ الرئیس بو علی سینہ معمولی انسان نہیں تھے, وہ شخص کے جنہوں نے اپنی جوانی کے ابتدائی ایام میں اپنے عصر کے تمام علوم پر احاطہ کر لیا, وہ مسلط ہو گئے جتنے بھی علوم قدیمہ اور جدیدہ تھے اس عصر میں, سب کے حامل بن گئے بو علی سینہ. اور عجیب یہ تھا کہ ان کا کوئی استاد بھی نہیں تھا, جن کی نسبت امام خمینی نے یہ جملہ کہا کہ ابو علی سینا کون ہے؟ کہا کہ انبیاء اور ائمہ کے بعد یہ وہ دانشور ہے، وہ عالم ہے کہ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی عدیل و بدیل نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی ابو علی سینا جیسا دوبارہ پیدا نہیں ہوا. اور علامہ تقی جعفری کو یہ وہ شخصیت ہیں، اور بلا مبالغہ رہبر معظم کی گفتگو میں کبھی بھی ہم نے مبالغہ محسوس نہیں کیا. کہا کہ بو علی سینا، علامہ تقی جعفری اس عصر کی بو علی سینا ہے. بو علی سینا کی نسبت استاد علامہ جوادی عاملی ایک جملہ کہا انہوں نے، کسی نے پوچھا کہ یہ شیعہ تھے یا سنی تھے؟ بو علی سینا ناراض ہوئے، کہا تو مجھ سے اس شخص کے مذہب کے بارے میں کیا پوچھتا ہے جس کا استاد نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں تھی؟ جب بھی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا ابو علی سینا کو نماز پڑھتے تھے. عجیب انسان تھا. اور علامہ تقی جعفری کی نسبت اب یہی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کربلا سے متعلق ہے، اور بہت عظیم کتاب ہے جہاں سے انہوں نے شروع کیا. میں آج اپنے انداز گفتگو سے ہٹ کر، اس لیے کہ ان بچوں اور جوانوں تک جو بات میرے دل میں ہے چاہتا ہوں کہ کسی طرح ان کے قلوب اور اذہان اور عقول تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. ایک صلوات پڑھ جی خاندان سیدہ کا. جہاں سے انہوں نے کتاب کو شروع کیا، کہا کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، مثال دی آپ کی بہن یا آپ کی زوجہ یا آپ کی بیٹی گھر میں مثلاً کوئی لباس ہے ہاتھ کے ساتھ دھونے میں مصروف ہے، صابن کے ساتھ، سرف کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ، جب وہ دھو رہی ہے تو اس سے کچھ بلبلے اٹھ رہے ہیں، دیکھا آپ نے جب صابن، اگر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے ان بلبلوں کو دیکھ کر کہ ان میں سے کسی ایک بلبلے کی مساحت معلوم کریں، یعنی اس کا طول، عرض اور عمق معلوم کریں، اگر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو تو آپ کسی ماہر سے رجوع کریں گے. ظاہر ہے کہ آپ خود یہ کام نہیں کر سکتے، جو انجینئر ہے، جو اس فن میں ماہر ہے، اس سے رجوع کریں گے کہ تم بتاؤ یہ جو بہت سارے تعداد میں بلبلے ہیں ان میں سے اس ایک کا، اس کی مساحت کیا ہے. اگر وہ اناڑی نہ ہوا تو تم سے کہے گا کم از کم مجھے 3 دن چاہیے تاکہ میں مساحت معلوم کر کے تمہیں بتا سکوں. اور اگر آپ کہیں کہ 3-4 سے متعلق بتاؤ تو پھر وہ کہے گا کہ انتظار کرو، گرمیوں کی چھٹیوں کا ایسا موقع ہو کہ میں تفصیل سے بیٹھوں اطمینان سے، پھر بتاؤں تمہیں. مثلا فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے، مثال میں نہیں الجھنا چاہیے، یہ پل بنانا چاہیے اور اس مطلب تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر آپ کہیں کہ ان سب کے بارے میں مجھے کوئی بچہ یہ خواہش کر بیٹھے یا کوئی بڑا جو ذہنی اعتبار سے بچہ ہو، کہہ دے کہ مجھے بتاؤ ان کے بارے میں، اور وہ اس کی خواہش کا احترام کرے اور سنجیدہ ہو جائے اور چاہے کہ بتائے، بعید نہیں کہ خودکشی کر لے، ممکن نہیں ہے، ساری عمر لگا لے. کیا ہے؟ ایک ناپائیدار ترین مخلوق ہے یہ بلبلا، جو سطح آپ کے اوپر نمودار ہوا، جس کی عمر نہیں ہے، سرے سے چند لمحوں کے لیے ابھرتا ہے، لیکن اگر اس کی مساحت جاننا چاہتے ہیں آپ تو اس کے لیے ایک وقت چاہیے جس میں ہم سمجھ سکیں، جانچ سکیں، پرکھ سکیں، دیکھ سکیں، اس کی طول و عرض اور عمق معلوم کر سکیں. اور دوسری مثال دی، کہا کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں صبح اور راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی صاحب راستہ چلتے ہوئے راہگیر، ایسی آپ صبح دیکھیں تو ہر شخص گھر سے اپنے کام کے لیے نکلتا ہے، کوئی کالج جاتا ہے، کوئی یونیورسٹی جاتا ہے، کوئی اسکول جاتا ہے، کوئی دفتر کی طرف جاتا ہے، کوئی کاروبار کی طرف جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ راستہ چلتے ہوئے بعض افراد آپس میں الجھ جاتے ہیں، ان کی تلخی شروع ہو جاتی ہے، ان کے درمیان کسی بات پر غصہ ہو جاتا ہے. مثلا بس میں سوار ہو جائیں، دیکھیں کسی بات پر بس کے اندر بعض لوگ الجھنا شروع کر دیتے ہیں راستے میں کھڑے کھڑے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض ایسے افراد جو اپنے قیافے سے بڑے مہذب، بڑے مثقف، بڑے پڑھے لکھے، بڑے سلجھے ہوئے، تعلیم یافتہ دکھائی دیتے ہیں، ان کو بھی انسان دیکھتا ہے کہ وہ غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اس غصے میں شدت آنا شروع ہو جاتی ہے, اور اتنی شدت آ جاتی ہے کہ پھر انہیں ان کے اپنے اعضاء پر کنٹرول نہیں رہتا, اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے, اپنے ہاتھوں پر کنٹرول نہیں ہے, منہ سے کچھ بھی نکل رہا ہے لیکن یہ قابو نہیں کر پا رہا, ہاتھ چل رہے ہیں, لوگ چھڑاتے ہیں. اس لمحے کی یہ کیفیت, کچھ لمحے پہلے انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ انسان ایسے بھی کر سکتا ہے. اگر نفسیاتی اعتبار سے اس عمل کی تحلیل کی جائے اور اس کی دقیق وجوہات معلوم کی جائیں کہ آخر وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جو ایسے سلجھے ہوئے, اتنے مہذب اور مثقف اور تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے انسان کو اس کیفیت میں داخل کر رہے ہیں, اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے, یہ علامہ فرما رہے ہیں, اور جاننا چاہتا ہے کہ ایسے کیوں ہوا, وہ شخص جو کچھ دیر پہلے تک ایک بہترین کیفیت میں تھا اب بدترین کیفیت میں داخل ہو گیا, تو کہا کہ کم از کم اس عمل کے تجزیہ کے لیے ایک سال چاہیے ماہرین نفسیات کو, تاکہ وہ وجوہات اور عوامل اور علل اور اسباب معلوم کر سکیں کہ ایسے کیوں ہوا. یہ وہ واقعات ہیں, شاید ان کی طرف آج تک آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا, یہ وہ مثالیں, اور علامہ نے بھی اسی لیے دی کہ یہ کم ترین مثالیں, یہ کم ترین باتیں جس کی طرف انسان کا ذہن نہیں جاتا, اگر ان کا اب انسان معلوم کرنا چاہے تو اس کے لیے اتنا وقت درکار ہے. تو یہ کربلا کہ جو معرفت کا بحر زخار ہے, جو معرفت کا بے کنار سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے, اس مکتب کربلا کو سمجھنے کے لیے کتنی زندگیاں چاہیے, کتنا عرصہ چاہیے, یہ سمجھنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے اور یہ جانچنے کے لیے کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں, وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جنہوں نے کربلا کو ابدی بنا دیا, جنہوں نے کربلا کو سرمدی بنا دیا, جنہوں نے کربلا کو ناپائیدار, پائیدار اور آفاقی بنا دیا کہ اب رہتی دنیا اور بہتے پانی تک کربلا ہر آنے والے دن پہلے سے زیادہ بہتر اور عظیم تر انداز میں برپا کی جائے گی. کیسے سمجھیں کربلا کو, یہ مکتب کربلا, اس کی معرفت کیسے حاصل کریں, کیا ان حواس کے ذریعے سے, ان آنکھوں سے ہم کربلا کا ادراک کر سکتے ہیں, ان حواس خمسہ کی مدد سے ہم مکتب کربلا کو سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کا پہلا علم جو دنیا میں آنے کے بعد اسے حاصل ہوتا ہے, یہ علم علم حسی ہے, اور ہر وہ شے کہ جو حواس خمسہ کی رینج میں آ جائے اس انسان کے لیے مجہول سے معلوم بن جاتی ہے. کیسے درک کیا جائے, کیسے ادراک کیا جائے کربلا کا, آیا حواس کے ذریعے؟ نہ, یہ تو دھوکا کھا جاتے ہیں, اکثر حواس دھوکا کھاتے ہیں اور انسان متوجہ نہیں ہوتا. آپ کبھی ریل کی پٹڑی کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں؟ جی, بہت دفعہ کھڑے ہوئے دیکھا ان کو, سامنے افق میں دیکھا کبھی آپ نے, یہ جو دو لائنیں جا رہی ہیں تو کیا دیکھا؟ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہاں سے یوں جا رہی ہیں, آگے مل رہی ہیں, لیکن اب چلتے جائیے کیا ان میں کہیں پر تقاطو ہو رہا ہے؟ نہ, یہ جو ریل کی پٹڑی ہے یہ ایسے دو متوازی خط ہیں جن میں کہیں بھی تقاطو نہیں ہے, برابر جا رہے ہیں مسلسل. کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا, بس اوقات باز سوبدہ باز آگ کا ایک شولہ ہوتا ہے, اسے گھماتے ہیں برابر تیزی سے, اور جب گھماتے ہیں تو وہ آپ کو دائرے کی شکل میں نظر آتا ہے, کیا یہ دائرہ ہے؟ نہ, دائرہ نہیں ہے, جب اس جگہ پر ہے تو یہاں نہیں ہے, لیکن اس تیزی سے گھماتا ہے, آپ کے حواس نے دھوکا کھا لیا, آپ کے حواس نے اس ریل کی پٹڑی کو دیکھ کے دھوکا کھا لیا کہ مل رہی ہے, چلتے جائیں نہیں ملے گی. ایک گرم پانی کی بالٹی لے لیجئے, ایک ٹھنڈے پانی کی بالٹی لے لیجئے, ایک ہاتھ ایک میں رکھیں, دوسرا ہاتھ دوسری بالٹی میں, اب نکالیے اور ایک معتدل پانی میں رکھیں, یہ معتدل پانی ایک ہاتھ کو ٹھنڈا لگے گا, دوسرے ہاتھ کو یا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے, لیکن کیا ہوا, ایک ہاتھ کو ٹھنڈا لگ رہا ہے اور دوسرے کو گرم لگ رہا ہے. سیدھی چھڑی اٹھائیے اور پانی کی بالٹی میں رکھ دیجئے, آپ کو سیدھی نظر آئے گی, ٹیڑھی نظر آئے گی, کیوں؟ یہ حواس کا دھوکا ہے. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. یہ چند حواس کی غلطیاں میں نے مثالیں دی, آپ خود دیکھ لیجئے. الا ماشا برابر انسان کا اس کے حواس دھوکا کھاتے ہیں. کیا اس کے ذریعے سے ممکن ہے ہم حواس کے ذریعے یا اس سے بالاتر قوہ خیال کے ذریعے سے مکتب کربلا کا ادراک کریں, یا قوہ خیال سے بالاتر قوہ واہمہ کے ذریعے سے مکتب کربلا کا ادراک کریں, یا قوہ واہمہ سے بالاتر کیا ممکن ہے کہ ہم عقل کی روشنی میں کربلا کا ادراک کر سکتے ہیں؟ کیا عاقل کربلا کو سمجھ سکتا ہے؟ یا معرفت کربلا عقل سے ماورا ہے؟ ممکن ہے کہ کربلا کی ابجد, کربلا کی الف بے عقل کے ذریعے سے بھی ہمیں سمجھ میں نہ آئے. پھر وہ کون سا ابزار ہے, وہ کون سا ذریعہ ہے جس کربلا قابل فہم ہے اور اس کے بغیر کربلا کی شناخت ممکن نہیں ہے؟ کس آنکھ سے کربلا دیکھی جا سکتی ہے؟ کس دل سے کربلا سمجھی جا سکتی ہے؟ حواس سے نہیں, قوہ خیال سے نہیں, قوہ واہمہ سے نہیں, عقل سے بھی ممکن نہیں ہے. صرف عاشق کربلا کو سمجھ سکتا ہے, اس لیے کہ کربلا مکتب عشق ہے. کربلا مکتب عشق ہے. ہمارے ہاں شعرا بہت مبالغہ کرتے ہیں, لیکن ایک شاعر جس کی شاعری میں آپ کو کہیں بھی مبالغہ نظر نہیں آئے گا, اس کا نام مرحوم ڈاکٹر اقبال ہے. یہ کربلا کے عارف ہیں کیونکہ یہ عاشق ہیں. کربلا کا تعارف ہمارے خطے میں جن شخصیات نے کروایا ہے ان میں سے دوسری شخصیت علامہ اقبال ہیں. کسی اور نے بھی کربلا کا تعارف کروایا, انہوں نے آدھی بات کی اور باقی آدھی جو بچی اس کو اقبال نے بیان کیا. کسی نے کہا بہت پہلے اور آج تک وہ کلمات فضاؤں میں گونج رہے ہیں. میرا کوئی بھی ایسا سامع نہیں ہوگا جس کے حافظے میں یہ کلمات محفوظ نہ ہو. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد دست در دست یزید حقا کے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. حقا کے بنا لا الہ. یہ عجیب تعارف ہے جو خواجہ معین الدین اجمیری نے کربلا کا پیش کیا. کربلا بنا لا الہ ہے اس لیے کہ کربلا کا ظاہری آغاز کب ہوا؟ 28 رجب کو. یہ کربلا کا ظاہری اعتبار سے یہاں سے آغاز ہو رہا ہے, جب کوئی مرا اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا حاکم بنا اور خط مدینے میں پہنچا اور ولید نے امام کو طلب کیا کہ بیعت کرو اور انکار کیا. کیا کہہ کر؟ لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے. یہ شروع ہو رہی ہے اور یہاں پر آ کر رک گئے خواجہ معین الدین اجمیری. مجھے کیوں روکے؟ شاید کسی دوسرے عاشق کے لیے باقی حصہ چھوڑ دیا کہ کوئی آئے اور آ کر باقی حصے کو بیان کرے اور اس مفہوم کو مکمل کر دے. اور کوئی آیا اور اس نے آ کے مکمل کیا. کیسے؟ کہا کہ نقش شروع یہیں سے کیا, جہاں سے مرحوم اجمیری نے ختم کیا ہے. حقا کے بنا لا الہ است حسین. کوئی آیا اور اس نے بالکل وہیں سے شروع کیا, لا الہ پر ختم کیا اجمیری نے. اور جب اقبال آئے کہا کہ نقش اللہ بر سہرا نوشت. کیا کیا حسین نے؟ یہ اقبال کون ہے؟ کیا اقبال نے کربلا کو عقل سے دیکھا ہے یا عشق سے؟ خود اقبال نے, اور بے ہی نہیں عجیب ترجمان ہے یہ قرآن اور اہل بیت کے مرحوم اقبال, عقل کو کبھی منزل نہیں کہا, خود کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. عقل منزل نہیں ہے, عقل راستے کا چراغ ہے, تو پھر منزل کیا ہے؟ اور ایسا نہ سمجھا جائے کہ شاید اقبال عقل اور عشق کے درمیان تضاد کے قائل ہیں اور تصادم کے قائل ہیں اور تعارض کے قائل ہیں کہ یہ الگ چیزیں ہیں, جیسا بابا بلے شاہ نے کہا. نہ, ایسا نہیں ہے. لیکن اقبال نے عقل کو عشق کی ابتدا قرار دیا, نفی نہیں ہے, ایسا نہیں کہ آمنے سامنے کھڑے ہیں, نہ, لیکن عقل کی حدیں ہیں. ہے خیرت کی عشق کی دونوں کی ہستی نظر, یہ شہید نغمہ ہے وہ مبتلا ساز ہے. یہ عقل اور عشق کے درمیان جو امتیاز بیان کیا, اس میں تعارض نہیں ہے. اور کربلا کیا عقل سے سمجھا جا سکتا ہے؟ کہا نہیں. کربلا مکتب عشق ہے, کربلا کی بات, کربلا کی حدیث حدیث عشق ہے, کربلا کی کتاب کتاب عشق ہے, کربلا کا نصاب نصاب عشق ہے. اور ابواب بھی بتا دیے مرحوم اقبال نے, کہا کہ حدیث عشق یا کہوں کتاب عشق یا کہوں نصاب عشق, دو باب بس, کربلا و دمشق, یکے حسین رقم کرد دیگر زینب. ایک باب کو حسین نے لکھا, دوسرے کو زینب نے لکھا. یہ نصاب عشق ہے جسے لکھنے والے صرف دو ہیں, ایک حسین ابن علی ہے, ایک زینب بنت علی ہے. پہلے مرحلے میں حسین نے لکھا, کیا لکھا؟ نقش اللہ برسارا نوشت. حسین نے کربلا کی زمین پر اللہ لکھ دیا کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں ہے. یہ کیسا اللہ؟ یہ جو ملا اللہ کی مشقیں کرتا ہے, حسین نے بھی وہی اللہ لکھا؟ نہ, وہ اللہ لکھا حسین نے اپنے خون کی سرخی سے, جو سطر عنوان نجات مانوش, جو قیامت تک آنے والی بشریت کی نجات کی سند ہے. ان کے بخشت بے یقین آرا یقین, وہ حسین کی جس نے بے یقینوں کو یقین عطا کر دیا. ان کے لرزد از سجود او زمین, وہ حسین کی جس کے سجدوں سے کربلا کی سرزمین پر زلزلے آ رہے تھے. عجیب کیفیت ہے, جسے علامہ تقی جعفری نے لکھا اپنی کتاب میں, کہا کہ حسین ابن علی کربلا کے دن جو جو عمل انجام دے رہے تھے, ایک تو برابر شب عاشور حسین ابن علی کا زیادہ وقت سجدوں میں گزر گیا. اب اس رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ برابر سجدے میں رہے, اور روز عاشور بھی مصروف ترین دن ہے حسین ابن علی کی زندگی کا, لیکن اس روز عاشور جو سب سے زیادہ عمل انجام دیا حسین ابن علی نے, وہ سجدہ ہے. یہ عاشق کی نگاہ ہے. اور دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, سجدہ ہے. کسی کو بھیج رہے ہیں میدان کی طرف تو سجدے میں سر ہے, کسی کی لاش اڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور سجدے میں سر ہے, پہلے سجدہ کیا پھر اٹھایا, کسی کی لاش کو لے کے آئے خیمے کے پاس سجدہ کیا, جیسی زخم لگتا ہے زینے فرض کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں. کربلا کی سرزمین پر, کربلا کے چپے چپے پر حسین ابن علی سجدہ کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ میں اتنے سجدے کر کے چلا جاؤں کربلا کی سرزمین پر کہ میرا آنے والا زائر قیامت تک جہاں سے بھی مٹی اٹھا کے لے جائے اس کے لیے سجدگاہ بن جائے. یہ عاشق ہے اور عاشقوں کے لیے عشق کی سند چھوڑ کے جا رہا ہے. کربلا مکتب عشق ہے. وہ کون سے عوامل ہیں کہ جنہوں نے کربلا کو سرمدی بنا دیا, ابدی بنا دیا, لافانی بنا دیا؟ کربلا بہت پہلے سے شروع ہوئی. کب سے شروع ہوئی؟ کسی نے امام سجاد سے پوچھا, دیکھیے ابھی کافی دیر تک میں نے آپ کو صلوات کی زحمت نہیں دی, ورنہ میں صلوات بہت پڑھواتا ہوں, کا فرزند رسول، یہ تو بتائیے کہ آپ کے والد بزرگوار کو کس دن شہید کیا گیا؟ کہ جمعہ کے دن. کہا آپ کی پھوپھی اما سے، سیدہ زینب سے ایک روایت پہنچی ہم تک کہ سید الشہداء کو پیر کے دن شہید کیا گیا. کربلا کیا ہے؟ کربلا کیوں ابدی ہے؟ میں مجبور ہوں اس وضاحت پہ، اور آج کی حد تک اس سے زیادہ آپ کو آنے والے دنوں میں یہ زحمت نہیں دوں گا. آج اس طرح سے بھی آپ سنیے. کہا کہ کیا جمعہ کے دن شہید ہوئے؟ آپ فرما رہے ہیں جمعہ کے دن، لیکن آپ کی پھوپھی فرماتی ہیں سیدہ کہ پیر کے دن شہید ہوئے. کہا کہ وہ بھی صحیح فرماتی ہیں. کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان دو اوقات میں شہید ہو، جمعہ کے دن بھی اور پیر کے دن بھی؟ فرمایا بظاہر حسین ابن علی جمعہ کے دن شہید ہوئے، لیکن بباطن در حقیقت حسین ابن علی پیر کے دن شہید ہو گئے تھے. اس لیے کہ قتل الحسین بالسقیفہ، حسین سقیفہ کے دن شہید ہو گئے. جس دن سقیفہ برپا ہوا وہ حسین ابن علی کی شہادت کا آغاز تھا. یعنی کربلا سقیفہ سے شروع ہو رہی ہے، اور کربلا کی پہلی شہیدہ کیوں کہا جاتا ہے کہ سیدہ زہرا ہے؟ اس لیے کہ سقیفہ کے بعد جب کربلا شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو حامی ولایت ہیں وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. اس لیے پہلی شہیدہ ہیں کربلا کی. کربلا وہاں سے شروع ہوئی، اور کربلا کی تیاری بھی وہاں سے شروع ہوئی. عجیب ہے، کربلا ایسا اتفاقی حادثہ نہیں ہے، اچانک سے رونما نہیں ہوا کربلا. نہ ایسا نہیں ہے کہ حسین ابن علی کی زندگی کے آخری سال میں برپا ہوا، نہ بہت پہلے سے سقیفہ سے شروع ہوا اور پھر اس کی تیاری ہوتی رہی. 25 سال تک علی ابن ابی طالب نے ایک اور انداز میں، اور 5 سال بعد پھر کسی اور انداز میں آمادگی کی ہے. 10 سال حسن مجتبیٰ نے تیاری کی ہے کربلا کے لیے خاموش رہ کر. عجیب انداز اپنایا ہے کربلا کی آمادگی کے لیے. پھر 10 سال خود حسین ابن علی خاموش رہے، 50 سے لے کر 60 ہجری تک. اور ان 20 سالوں میں ان دونوں بھائیوں نے سقیفہ سے لے کر شام تک کی جتنی کثافتیں تھیں سب کو یکجا کیا، اور کربلا کے میدان میں سب کو گھیر کر ان کو نابود کیا. اور جو آلودگی بچی تھی پھر شریکت الحسین نے اس کا تعاقب کیا. کربلا کو اس نگاہ سے بھی دیکھنا چاہیے، کربلا کو اس دید سے بھی دیکھنا چاہیے، اس انداز سے بھی دیکھنا چاہیے. اور جب کربلا وہاں سے شروع ہوئی تو اس کی تیاری بھی. جنہوں نے اس کربلا کو برپا کرنا تھا، اگر ایک فرد حسین ابن علی اپنے لشکر میں، اپنی سپاہ میں اور اپنی فوج میں کسی ایک غیر ذمہ دار فرد کو لے جاتے ساتھ، بتائیں آج آپ اس جگہ پر جمع ہوتے؟ ممکن نہیں تھا. ایک غیر ذمہ دار شخص کو اگر حسین ابن علی اپنے ساتھ لے جاتے، کربلا کبھی بھی ابدی حیثیت اختیار نہ کر سکتی. کربلا کیوں سرمدی بن گئی؟ کہ حسین ابن علی نے متعہد ترین، ذمہ دار ترین، بابصیرت ترین، باشعور ترین، پاکیزہ ترین نفوس کو یکجا کیا اور نور واحد میں تبدیل کر دیا. یہ سب عاقل تھے، لیکن ایسے عاقل کہ جو اب عاشق بن چکے تھے. عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق کیا ہے؟ جب بھی کمال اپنی انتہائی حدوں میں پہنچتا ہے اور اپنی آخری حدوں کو چھوتا ہے تو اسے جس کیفیت کا ظہور ہوتا ہے، جب کمال اپنی انتہائی منزل، اوج، عروج اور معراج پر متجلی ہوتا ہے تو یہاں سے جس کیفیت کا ظہور ہوتا ہے اسے جمال کہتے ہیں. اور کمال کے ظہور، جمال کو جو مشاہدہ کر کے اس کا فریفتہ ہو جائے اسے عاشق کہتے ہیں. حسین ابن علی تمام تر صفات حسنہ کا پیکر مجسم ہے، انوار الہیہ کا مجسمہ ہے، تمام تر انبیاء کے وارث ہیں، تمام تر انبیاء کی صفات حسنہ کے وارث ہیں، تمام تر انبیاء کی عصمتوں کا خلاصہ ہیں حسین ابن علی. اس کائنات کی زیبہ ترین ہستی، اس کائنات کی خوبصورت ترین ذات حسین ابن علی. اور جو سلیم الفطرت انسان تھا، جو بھی پاکیزہ ترین قلب کا حامل تھا وہ اس جمال مجسم کے گرد جمع ہونا شروع ہوا, اور خالص ترین افراد, کسی ایک ناخالص افراد یا ایسا فرد جس کے خلوص میں ذرہ برابر شائبہ ہو وہ حسین کا ساتھی نہیں بن سکتا تھا. یہ خلوص تھا جس نے کربلا کو ابدی بنایا, وہ پہلی بات عرض کی, اور یہ اب دوسری بات عرض کر رہا ہوں, یہ دوسرا عامل. اب کبھی کھڑے ہو کر پانی میں ایک پتھر پھینکیے اور پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے, دائرہ بنتا ہے. اگر آپ آہستہ انداز میں ایک چھوٹا پتھر پھینکیں تو چھوٹا دائرہ بنے گا, لیکن اگر آپ زور سے قوت سے پھینکیں پھر بڑا دائرہ بنے گا, وہ دیر تک جائے گا اور دور تک جائے گا. یہی خلوص ہے کہ کس کے دل میں کتنا خلوص ہے. اب خلوص حسین ابن علی اور قوالوں کے خزانہ لیجئے کہ جتنا زیادہ خلوص ہوتا ہے اس دائرے کی مثل زمانوں کی حدوں کو چیرتا ہوا ابد تک جا پہنچتا ہے, اور بعید نہیں کہ ابد سے بھی اگر کوئی اور عالم ہے تو وہاں تک جا پہنچے. یہ خلوص ہے. پہلی بات, متعہد ترین اور ذمہ دار ترین افراد کا انتخاب کیا. شروع دن سے تیاری ہوئی کربلا کی, اچانک سے نہیں کسی کو بلا لیا آپ بھی آ جاؤ جیسے عام طور پڑھا جاتا ہے, فلاں کو خط لکھا کہ آپ آ جائیے, نا یہ ظاہر ہے, اس کے باطن میں جانا چاہیے, ذرا گہرائی میں جا کے کربلا کو سمجھنا چاہیے. کربلا بہت پہلے سے شروع ہوئی, کربلا کے مجاہد بہت پہلے سے تیار ہوئے, کربلا کے سپہ سالار بہت پہلے سے تیار ہوئے. معصومین جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے, امت کس طرف چل پڑی ہے, اب کیا ہوگا اور اس کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے. اس لیے علی ابن ابی طالب نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ جب تم ماہر علم انصاب ہو, تلاش کرو کسی ایسی شجاع ترین خاتون کو, کسی ایسے خاندان کو تلاش کرو, مجھے ایک بہادر بیٹا چاہیے جو میرے بیٹے کی فوج کا سپہ سالار بن سکے. علی باب مدینۃ العلم ہے, وارث منبر سلونی ہے, اس کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے. وہ علی کے جس کے سامنے اگر دشمن آ رہا ہے, علی صرف اس لیے تلوار اٹھا رہا ہے کہ شاید اس کی 70ویں پشت میں میرا کوئی چاہنے والا پیدا ہو رہا ہے. وہ علی کی جو قیامت تک آنے والی نسلوں تک جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ علی نہیں جانتا اس معصوم خاتون اس لائق ہے کہ جس سے عقد کیا جائے. کیوں عقیل کا انتخاب کیا, یہ تیاری ہے. اور یہ عجیب انداز ہے, امام کے ہر ہر عمل میں, امام کے ہر ہر قول میں حکمت چاہیے, وہ حکمت ہے. اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کو اپنے بیٹے حسین کے لیے صرف سپہ سالار نہیں چاہیے تھا, سفیر بھی چاہیے تھا. اس لیے عقیل سے کہا, جانتے تھے اپنے بھائی کے مزاج آشنا تھے, جب ان کو ذمہ داری سونپی اور وہ ڈھونڈنے نکلے ام البنین کی تلاش میں, تو خود خیال آیا کہ جس شخصیت کی نصرت کے لیے علی بیٹا چاہ رہا ہے, بیٹے کی طلب میں ہے, تو مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی ایسا فرزند پیدا کروں کہ جو اس حسین کی نصرت کر سکے. اسی سفر میں یہ خواہش آئی دل میں, اور اسی خاندان سے ایک خاتون کا انتخاب کیا جس سے مسلم بن عقیل پیدا ہوئے. یہ کربلا کی آمادگی ہے, یہ کربلا کی تیاری ہے, وہ سپہ سالار کے لیے اور یہ سفیر کے لیے. ایک ایک فرد کو تیار کیا جا رہا ہے, متعہد ترین افراد, پاکیزہ ترین افراد, اہل ترین افراد, ذمہ دار ترین افراد. اس لیے کربلا سرمدی ہے, کربلا ابدی ہے. میں بہت کم بولنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے, لیکن چارہ نہیں تھا, میں اپنی گفتگو کو بہر کم از کم سمیٹ نہیں سکتا تھا, ابہام رہ جاتا. کربلا ابدی ہے. کیوں ابدی ہے؟ حسین نے ذمہ دار ترین شخصیات کا انتخاب کیا, ایسے افراد کا جس میں سے کسی بچے نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. اور اگر حسین ابن علی ان سارے افراد کا انتخاب کر لیتے جس میں عباس بھی ہوں, علی اکبر بھی ہوں, قاسم بھی ہوں, عابس ابن شبیب شاکری بھی ہوں, حر یزید الرہائی بھی ہوں, مسلم ابن اوسجا بھی ہوں, زہیر ابن قین بھی ہوں, یہ سب ہوں, کیا پھر بھی کربلا ابدی بن جاتی؟ نہ. وجود بھی کربلا کو ابدی بنانے کے لیے ناگزیر تھا کہ حسین ابن علی اس سفر میں ثانیہ زہرا کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں. اگر حسین ابن علی زینب بنت علی کو اپنے ہمراہ نہ لے کے جائیں, کربلا نابود ہو جاتی, کربلا ختم ہو جاتی. کربلا می مرد اگر زینب نہ بود, کربلا مر جاتی, کربلا ختم ہو جاتی اگر زینب بنت علی حسین ابن علی کی سہیم نہ ہوتی, زینب بنت علی بھائی حسین کی مددگار نہ ہوتی, زینب بنت علی سفر میں شامل نہ ہوتی اپنے بھائی کے ساتھ. یہ زہرا, یہ عصمت صغرا, یہ شریکت الحسین, یہ عالم غیر معلمہ, یہ زینب علی اس کائنات کی خوبصورت ہستی ذات کے جنت ہو علی ہے, جسے اللہ نے علی جیسی ہستی کے لیے زینت بنا کے بھیجا ہے. یہ نام کوئی ایسا نہیں ہے یا علی کا نام رکھو. تو بی بی نے کہا مولا سے کہ آپ بیٹی کا نام تجویز کیجئے. کہنا میں رسول رکھتا کہ رسول آ جائے. اور جب رسول پہنچے عرض کیا گیا کہ نام تجویز کریں. کہنا میں اللہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا, اس بچی کا نام خود پروردگار تجویز کرے گا. اور تھوڑے ہی فاصلے زمانے کے بعد جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے. یہ پروردگار کی طرف سے ہے. زینب بنت علی سیدہ زہرا کی زندگی, زہرا کی تسلسل ہے. بظاہر 18 برس کی زندگی میں سیدہ زہرا شہید ہو گئیں, لیکن در حقیقت سیدہ زینب بنت علی کی شکلیں ہیں. یہ 28 رجب کو مدینہ نہیں جا رہا, جا رہا. اسی لیے راوی کہتا ہے کہ میں دور ہو کر, دور کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ بنو ہاشم کے جوان باری باری, ایک جوان آگے بڑھتا ہے, ایک ایک بی بی کا شانہ تھامتا ہے, بی بی کو محمل کے اوپر سوار کرتا ہے, پھر ایک دوسرا جوان آتا ہے وہ دوسری بی بی کو محمل کے اوپر سوار کرتا ہے, پھر ایک تیسرا جوان آتا ہے. میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید علی اکبر اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں, قاسم اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں, سب افراد سوار ہو رہے ہیں. اور ایسے عالم میں منادی نے ندا دی کہ لوگوں سب دور ہو جاؤ, اس لیے کہ اب علی ابن ابی طالب کی بڑی بیٹی زینب بنت علی سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے. جیسی زینب بنت علی کا نام بلند ہوا, حسین ابن علی نے کرسی چھوڑ دی. اسانی زہرا ہے, یہ فاطمہ تو زہرا ہے, امامت نے کرسی چھوڑی اور کھڑے ہو گئے اپنے مقام پر, اور چل کے نہیں دوڑ کے تیزی سے آگے بڑھے, جا کر اپنی بہن کا شانہ تھاما. ابو الفضل عباس نے اپنا زانو پیش کیا, علی اکبر نے اماری کا پردہ ہٹایا, اس شان سے ثانیہ زہرا کو سوار کیا, اور یہ بی بی چلی. اور سارے سفر میں آگے آگے ابو الفضل عباس ہیں, ایک طرف قاسم ہیں, ایک طرف علی اکبر ہیں, اس شان کے ساتھ بی بی کی سواری کے ساتھ. کربلا ہیں یہ 28 رجب کو, اور وہ 10 محرم الحام, اور پھر 11 محرم الحرام. جب بی بی کربلا سے روانہ ہوئی, آج کس نے سوار کیا؟ کوئی سوار کرانے والا نہیں. بی بی نے خود ایک ایک بچے کو سوار کیا. جب بچوں کو سوار کرا چکی, پھر ایک ایک بی بی کو سوار کیا. اور جب ساری بیویوں کو سوار کرا چکی, خود سید سجاد کو سوار کیا. اور جب اپنے بھتیجے سید سجاد کو سوار کرا چکی, ایک مرتبہ داہنے دیکھا, ایک مرتبہ باہنے دیکھا, دیکھا کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. بی بی نے اپنا رخ گنجے شہدا کی طرف پھیر دیا, کہا علی اکبر اٹھو دیکھو پھوپھی سوار ہو رہی ہے, قاسم اٹھو دیکھو پھوپھی سوار ہو رہی ہے. راوی کہتا ہے بی بی نے ہر ہر شہید کا نام ایک مرتبہ لیا, لیکن ایک نام ایسا تھا جسے بی بی بار بار کہہ رہی تھی, عباس اٹھو بہن سوار ہو رہی ہے. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما, پروردگار ہم سب کو نعمت تقوی, نور بصیرت اور نور معرفت عطا فرما, پروردگار جو مومن مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما, اپیل ہے کہ ایک مومن ملک فیض محمد مریض ہیں, پروردگار سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرما.